بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ یہ جو خوشی ہے اور یہ جو غم ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ کچھ کچھ خالی جگہ آپ بھی پور کیا کریں نا، یہ کلاس ہے تو یہ جلسہ تو نہیں ہے، یہاں لاکھوں لوگ بھی جمع ہو جائیں گے تو ہم تو کوشش کریں گے یہ کلاس ہی رہے، اس میں لوگ شریک رہے. آپ تجربہ کار لوگ ہیں، زندگی کے مشاہدات آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، آپ کے عزیزوں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. اس کی آواز ذرا اس طرح، آپ نے کبھی سوچا کہ خوشی اور غم کا تعلق کس سے ہے؟ خوشی کا تعلق کوٹھی سے نہیں ہے معذرت کے ساتھ، خوشی کا تعلق گاڑی سے بھی نہیں، خوشی کا تعلق پیسے سے بھی نہیں، خوشی کا تعلق اولاد کے زیادہ اور کم ہونے سے بھی نہیں ہے. خوشی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. دل خوش تو انسان ہو. بعض اوقات یہ ساری چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ خود خوشی کر لیتا ہے. اولاد بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، بظاہر وہ معزز آدمی بھی ہوتا ہے، اسے پرابلم بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن خبر آتی ہے کہ اس نے کان پٹی پر پسٹل رکھ کے پسٹل مار لیا. پسٹل تو وہ مارتا ہے اپنے آپ کو جو انتہائی پریشان اور مضطرب ہو، اور جب انتہا کو اس کی پریشانی پہنچتی ہے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے. شاید آپ کو اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اس لیے کہ آپ اس جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں یہ بڑا گیا گزرا معاشرہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن یہ جو مغرب کا معاشرہ ہے وہاں تو لوگوں کی فی کا آمدنی بڑی ہے، لوگ بڑے آسودہ حال ہیں، لیکن وہاں خود کشی کی تعداد بہت زیادہ ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ پتہ نہیں کسی ملک میں سب سے زیادہ آسودہ حال لوگ ہیں اور سب سے زیادہ وہاں لوگ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں. خوشی کا تعلق دل سے، جب دل، اور یہ دل جو ہے اس کا اطمینان اور اس کا سکون جو ہے اسی کا نام خوشی ہے. وہ جوگی جیل میں بھی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ خیال نہ زندگی خیال نہ موت ہے، کہ خیال ہی خیال میں انسان زندہ ہوتا ہے اور خیال ہی خیال میں مرتا ہے. اسی طرح غم کا تعلق بھی دل سے ہے، اس کا تعلق بھی غربت سے نہیں ہے. بہت سارے غریب لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں خوش رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں. بلکہ ان محلوں میں رہنے والوں کی بجائے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ سچی بات ہے. یہ غم کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. بعض انسانوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن انہیں کوئی عجیب قسم کی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے اور غم زدہ رہتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے، اگر آپ قرآن کی بات پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو سچا جانتے ہیں، اور لوگوں اللہ کی بات تو سچی ہی ہے، اگر ہمیں نہ بھی سمجھ آئے تب بھی سچی ہے، اگر کسی بات کی نہ بھی سمجھ آئے تو پھر بھی ہماری سمجھ کا قصور ہے، اللہ کی بات تو سچی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہوتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ کی بات سے سچی بات کس کی نہیں ہوتی. تو اللہ تو یہ فرماتا ہے. اب آپ کو مزید جاگنا چاہیے, جو آنکھیں کھول کر سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگے. پہلے تو میں نے آنکھیں کھول کر سونے کی اجازت دی تھی, لیکن اب یہ بات سننے کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آنکھیں کھول کر سو جائے. ویسے بہت سارے سونے والے آنکھیں کھول کر سوتے ہیں, مطلب جو جس نے آنکھیں کھولی ہوئی ہوں ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہو لیکن کسی بات کو سن سمجھ نہ رہا ہو تو وہ آنکھیں کھول کر سویا ہوا ہے. یہ جو اب میں بات آپ کے سامنے کرنے والا ہوں اس کو آپ سارے ضرور سنیں کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار رہو کہ اللہ کی یاد دل کو اطمینان سے مالا مال کرو. جس نے خوش رہنا ہے, جس نے مطمئن رہنا ہے, جس نے اپنے دن کی دنیا میں ٹھنڈک پانی ہے, جس نے سکون میں رہنا ہے, اس کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو دل کی ٹھنڈک ہے اور سکون ہے اور اطمینان ہے اور خوشی ہے یہ تو اللہ کی یاد سے ملتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کیا چیز ہے اور اللہ کی یاد سے کس طرح دلوں کو سکون ملتا ہے, لیکن یہ بات حرف آخر ہے کہ دلوں کی خوشی اور سکون اللہ کی یاد ہے. کس طرح, میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ کی یاد میں خوشی اور سکون ہے. خوف, لالچ, حسد, بغض, ارس, اس طرح کی چیزیں انسان کے دل کو غیر مطمئن کر دیتی, کر دیتی نہیں کر دیتی. جس کو خوف ہو تو خوف جس کے دل میں ہوگا اس کا دل مطمئن تو نہیں ہوگا, کسی بھی قسم کا خوف. جس کے دل میں ہرس ہوگی, مجھے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, اس کا دل مطمئن کیسے ہوگا؟ اس کا دل بھی مطمئن نہیں ہوگا. ہرس جو ہے وہ تو بندے کو پریشان کر دیتی ہے. حریص آدمی, لالچی آدمی. اسی طرح یہ جو حسد ہے یہ تو بندے کو پریشان کر دیتا ہے. تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی اس کے پاس نہیں ہوتا, حسد کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اور سخت پریشان ہوتا ہے. وہ دیکھو اتنے پیسے کیوں آ گئے, وہ دا پتر ڈاکٹر کیوں بن گیا, وہ ایم این اے کیوں بن گیا, وہ امریکہ کیوں تر گیا. وہ ٹرتے ہو گیا لیکن سڑدا ہو گیا. وہ جانے والا پتا نہیں کتنے ٹر گیا, دفاع ہو گیا یا ڈاکٹر بن گیا, لیکن انہوں کار چ آگ لگی اور اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ اس کو نیند بھی نہیں آتی. ہم نے بڑے تماشے اس حسد کے دیکھے ہیں کہ کسی طرح کا کسی کو حسد ہو جائے نا تو حسد اسے سخت پریشان کر دیتا ہے. تو یہ جو خوف ہے, ہرس ہے, لالچ ہے, حسد ہے اور اسی طرح کی اور کیفیتیں ہیں, یہ انسان کو سخت پریشان کر دیتی ہیں. لیکن جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, اگر وہ واقعی اللہ کو یاد کرتا ہے.
اللہ کو یاد کرنے والے میں تو کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ تو نہیں ڈرتا, اس کے تو سامنے موت ہو پھر بھی نہیں ڈرتا. لیکن آپ کہیں گے پھر ہے پتہ نہیں کون.
لیکن بہرحال اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا, اور جب وہ نہیں ڈرتا تو خوف. اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. دیکھیں دیکھیں اللہ کے بعض بندے پھانسی پر لٹکتے ہوئے مسکراتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انہیں کوئی آ کر خبر دے نا کہ تمہیں پھانسی لگا دی جائے گی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں پھانسی لگا دی جائے گی. کیسے پھانسی لگا دی جائے گی؟ موت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں, زمین پر نہیں ہوتے. اور انہیں لالچ میں مبتلا کرنے کے لیے ساری دنیا کو ان کے قدموں میں رکھا جائے تو ٹھوکر مار دیتے ہیں. تو دل کی خوشی اس کو مان لیں تو اچھا ہے, نہ مانیں گے تو ساری زندگی سڑتے رہیں گے, اور کیا کریں گے. دل کی خوشی اور دل کے اطمینان اور سکون کا تعلق بلا شبہ اللہ کی یاد کے ساتھ. اگر یہ اللہ کی یاد کسی کو ٹھیک مفہوم کے ساتھ سمجھ آ جائے اور مل جائے تو یہ ساری بے اطمینانی کو ختم کر دیتی ہے. لیکن اوان ٹاؤن کے دوستو اور میری بہنوں اور بیٹیوں, دل کا سکون اور دل کی خوشی اور دل کا اطمینان, اس کا تعلق تو اللہ کی یاد سے ہے, لیکن معاشرے کی خوشی اور معاشرے کا سکون, یہ بڑی قیمتی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ پہلی بات تو آپ نے پھر بھی کہیں سے سنی ہوگی, نہیں پتا ہوگا نا اس کا. اس کا میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دل کی خوشی اور دل کا اطمینان اور دل کا سکون, اس کا تعلق تو اللہ کی یاد سے ہے, لیکن معاشرے کی خوشی, قوم کی خوشی اور سب کی خوشی کا تعلق کس چیز سے, کہ سب خوش ہو جائیں, سب مطمئن ہو جائیں. یہ بڑا مشکل سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے. معاشرہ کس طرح مطمئن ہو؟ چلیں ہم نے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو کسی اور کے خوف سے بھی نجات دے دی, کسی لالچ سے بھی نجات دے دی, حرص سے بھی نجات دے دی, اپنے آپ کو حسد سے بھی پاک کر لیا, لیکن ان لوگوں کا کیا کریں, معاشرے کا کیا کریں, معاشرے کو کیسے خوش کریں, یہ افراتفری کو کیسے ختم کریں؟ اگر ہم مطمئن ہو بھی جائیں, خوش ہو بھی جائیں, سکون میں آ بھی جائیں, اس طرح کی بری کیفیات سے اپنے آپ کو بچا بھی لیں, تو اس معاشرے سے اپنے آپ کو الگ کیسے کریں؟ اور معاشرے میں تو افراتفری ہے, اور پاکستان کا تو معاشرہ افراتفری اور بے اطمینانی اور بے سکونی کی اماجگاہ بن گیا ہے, کوئی مانے نہ مانے. یہاں تو ہر کوئی کہتا ہے اس کو کیا ہوا ہے, یہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں نا, کئی مرتبہ میں نے ان کی زبان سے سنا ہے, جو معاشرے کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کو کیا ہو گیا. قرآن کا یہ حصہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ کی یاد سے تو انسانوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے, لیکن انسانوں کے معاشرے کو کس طرح سکون ملتا ہے. اور بڑی قیمتی بات بتائے گا, اور آپ پر لازم ہے کہ قرآن کی قیمتی بات کو سنیں اور کچھ لحاظ کریں. معاشرے کا سکون, قوم کا سکون عدل اور انصاف کے قائم کرنے میں ہے. عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو سکون نہیں ہوگا. جس طرح انسان کے دل کو سکون ملتا ہے نا اللہ کی یاد سے, اسی طرح معاشروں کو سکون ملتا ہے عدل اور انصاف کے قیام سے. میں سچی بات کہوں, میں سچی بات کہتا ہوں کہ کسی معاشرے میں اگر پوری طرح عدل اجتماعی کو نافذ کر دیا جائے تو لوگوں کو اپنی غربت بھی بھول جاتی ہے, غربت کی لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں.
لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں، ان کی عزتیں محفوظ ہوں،
تو لوگوں کو غربت بھول جاتی.
عدل اور انصاف کا قیام معاشروں کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتا ہے.
اب آپ سوال کریں گے اس لیے کہ آپ کے چہرے بتاتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ.
اب آپ یہ سوال کریں گے کہ معاشرے کی خوشی اور معاشرے کے سکون کا تعلق اگر عدل اور انصاف کے قیام سے ہے، بلا جگہ عدل اور انصاف کے قیام سے،
تو عدل اور انصاف کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟
عدل اور انصاف کیسے آئے؟ میں ساری باتوں کی نفی کرتا ہوں، آپ بالکل دو اور دو چار کی طرح میری بات سنیں کہ عدل اور انصاف اس کو قائم کرنے سے، ما انزل اللہ کو نافذ کرنے سے ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. سوال ہی کر
اس لیے اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ قرآن کے ماننے والوں قرآن کے مطابق فیصلے کرو. تم اچھے قرآن کے ماننے والے، نہ مانا تمہارے گھروں میں قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، نہ تمہاری منڈیوں میں قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں،
نہ تمہاری ان جھوٹی اسمبلیوں میں قرآن کے مطابق فیصلے، جھوٹ جھوٹ پرلے درجے کا جھوٹ، نہ تمہاری کچہریوں میں قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. جب قرآن کے مطابق فیصلے نہ ہوں تو تمہارا معاشرہ سکون میں کیسے آئے؟
تم ہزار جتن کر لو جب تک تم نے ہمارے نازل کرتا قانون کو نافذ نہ کیا، نہ عدل آئے گا نہ سکون آئے گا.
اور ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں اس لیے نازل نہیں کرتے کہ صرف اس کا درس دے دیا جائے، کہ کوئی صاحب آئے اور درس دے کے چلے جائیں اور آپ کہیں بڑا اچھا درس دیا تھا.
ہم جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو فیصلہ کن حیثیت دی جائے.
اگر ما انزل اللہ کو آپ فیصلہ کن حیثیت نہیں دیں گے تو تباہ ہو جائیں گے.
یہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، برائے مہربانی ذہن میں رکھیں. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ سننے والے کو یہ چاہیے کہ میں اس کا کیا جواب دے رہا ہوں، باقی کو چھوڑ.
جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور سنیں قرآن کیا کہتا ہے اور کس انداز میں کہتا ہے اور کتنا دو ٹوک انداز میں کہتا ہے. قرآن کی بات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، قرآن اینج نہیں کرتا جی گنسی ہر ویل لگے رہے ہیں،
کٹے کوڈیاں نہیں لڑا قرآن، ساڈے تو سارے کٹے کوڈیاں لڑا رہی. قرآن کا یہ انداز نہیں، قرآن صاف بات کرتا. ہماری تو ساری زندگی اسی طرح کی ہے نا کہ بس کوئی سمجھ نہیں آتی، ہمیں آئی گول گول،
ہم تو گول مول قوم ہیں، نہ ہم مسلمان ہیں نہ ہم کافر ہیں، نہ پتہ نہیں عیسائی ہیں نہ یہودی ہیں نہ ہندو ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، سیکولر ہیں، سیکولر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا سیکولر کیا بڑا ہے.
لیکن قرآن اس طرح نہیں کرتا، قرآن اپنی بات واضح انداز میں کہتا ہے. قرآن کہتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدى ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون فرو. کاش ہم قرآن سمجھیں،
شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اپنے مسلمان ہونے پر. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر. دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے, ہم نے تورات کو نازل کیا, یہ کو ہم نے پہلی دفعہ قرآن نازل نہیں کیا, اس سے پہلے بھی کتابیں نازل کرتے رہے ہیں. ہم نے تورات کو نازل کیا, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی. ہدایت کہتے ہیں عملی تعلیمات کو. اور روشنی کہتے ہیں ان تعلیمات کی پوری وضاحت کو. ہم نے ایسی ہدایت دی جو پوری طرح واضح تھی, اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی. اسی تورات کے مطابق سارے نبی جو اطاعت گزار تھے اور پھر ان نبیوں کو ماننے والے ان کے علماء اور فقیہ تھے, وہ اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اس لیے کہ ہم نے اس تورات کا محافظ اور گواہ انہیں بنایا تھا. پتہ نہیں اگلے الفاظ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگلے الفاظ یہودیوں کو کہے گئے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہے گئے ہیں, لیکن چلیں کچھ جس کو بھی کہے گئے ہیں, اگلے الفاظ یہ ہیں کہ فلا تخشب الناس بخشون, لوگوں ان انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب کتابوں کو ماننے والے, نبیوں کو ماننے والے اللہ کی بجائے انسانوں سے ڈرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتے. انسانوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا. ولا تشترو بے آیاتی ثمنا قلیلا, اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرنا. دو ہی وجہ ہوتی ہیں ما انزل اللہ کو چھوڑنے کی, دو ہی وجہ ہوتی ہیں کہ یا تو انسانوں سے ڈرتا ہے انسان اور یا قیمت وصول کرتا ہے. آج مسلمانوں نے اس قرآن کو کیوں چھوڑا, یہ اللہ کی بجائے انسانوں سے ڈرتے ہیں اور انسان انہیں کہتے ہیں کہ سب کچھ کر لو لیکن قرآن کے مطابق اپنی حکومت نہ بنانا, فیصلے نہ اس کے مطابق کرنا, جتنے مرضی نفل پڑھ لو, خبردار اس کے مطابق فیصلے اپنے نہ کرو. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہنے لگے کہ وائٹ ہاؤس کے سین میں, وائٹ ہاؤس کے سین میں ہم 10-15 آدمی تھے, وائٹ ہاؤس کے سین میں ہم میں سے ایک نے اذان دی, نماز کا وقت تھا, اذان کے بعد وہاں ہم نے جماعت کروائی, لوگ آتے جاتے گورے دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے ہمیں کچھ نہیں کہا. لیکن دنیا کے آپ کسی کونے میں اللہ کے قانون کے مطابق حکومت قائم کر کے دکھا دیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انسانوں سے نہ ڈرنا, انسانوں سے ڈرو گے تو پھر میرے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر سکو. مجھ سے ڈرنا, اور دوسری حرکت یہ نہ کرنا کہ میرا دین بیچ کر اپنی معاشی حالت بہتر نہ کرنا. تمہیں کوئی کہے کہ دین چھوڑ دو اور ہم سے مدد لو,
ہم تمہیں اتنے ارب ڈالر دیتے ہیں تو یہ ظلم نہ کرو.
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیتوں کو بیچ کر اپنی معاشی حالت بہتر نہ کر. اور سنو, وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہ کافر ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں, میں نے آغاز ہی اس بات سے کی ہے کہ آج کا حصہ آج کے حالات میں سمجھنا غیر معمولی اہم ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ قَتْلُهَا, قرآن میں قانون کوئی نہیں ہے, ایک ہی آیت میں اللہ نے سارا بیان کیا. یہ وکیلوں کے گھر جائیں تو بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں, اور یہ بڑی بڑی کتابیں رکھ کر ہمیں ڈراتے ہیں کہ ہم نے قانون بڑا پڑا ہوا ہے. یہ بڑی بڑی ساری قانون کی کتابیں ایک طرف, اور اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی یہ آیت ایک.
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.
کہتے ہیں ظلم ختم نہیں ہوتا, ظلم ظلم کی ماں ماری جائے گی اگر تم قرآن کو نافذ کرو. ظلم ظلم ختم نہیں ہوتا. اس طرح ظلم ختم ہو جائے گا کہ حضرموت سے ایک سوار چلے گا اور سنا پہنچ جائے گا, اور سوائے اللہ کے اسے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا. عورتیں تنے تنہا زیور اچھلتی ہوئی چلتی جائیں گی اور انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں.
فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
ہم نے تورات میں اس بات کو لکھا تھا اور قرآن میں اس کو باقی رکھا ہے, باقی رکھا ہے, اس کو بدلا نہیں, کہ جان کے بدلے جان,
آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت, اور جتنا کوئی زخم لگائے اس کے بدلے میں اتنا ہی زخم. ہاں البتہ جو خود معاف کر دے تو اس کی وہ معافی اس کے گناہ کے لیے کفارہ بن جائے گی. رحم کی اپیل سننے کا اختیار صرف اس کو ہے جس کو زخم لگایا گیا ہے, مرسی پٹیشن سننے کا کسی کو اختیار نہیں ہے, حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں ہے. تم کہتے ہو صدر کو اختیار ہے, نبی کے پاس بھی یہ سباب دیدی اختیار نہیں ہے کہ کسی قاتل کو معاف کر دے. نبی اللہ کے قانون کے سامنے بالکل معذور ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو, فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. تم کہتے ہو کہ یہ فلاں خاندان کی ہے, اور اگلے الفاظ دیکھیں,
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
جو کوئی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے. اچھا جی, اگر کوئی شخص اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے، اور جس قانون میں اللہ کے مطابق اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ ہوتے ہوئے ہوں وہ قانون بھی ظلم ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ما انزل اللہ کو چھوڑ کر جس قانون کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں وہ قانون نظام عدل نہیں ہوتا، نظام ظلم ہوتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہ نظام ظلم، یہ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اسپتالاں تو بچائے تے کچہریاں تو بچائے۔ بھائی اسپتالاں چ علاج ہوں تو کچہریاں چ انصاف ملتا نہیں، نہ اسپتالاں چ علاج ہوں نہ کچہریاں چ انصاف ملتا۔
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم۔ پہلے کہا کافر ہے، پھر کہا ظالم،
پھر فرمایا
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
اور اس تورات کے بعد اور تورات کے حامل پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، جو تصدیق کرتے تھے اس کی جو کچھ تورات میں تھا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اور وہ انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور اس انجیل میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت بھی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْأَنْجِيلِ، اور جس طرح ہم نے جن پر تورات نازل کی تھی ان کو یہ حکم دیا تھا، اسی طرح ہم نے انجیل والوں کو بھی حکم دیا کہ فیصلے کرو انجیل کے مطابق۔ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق، کافر بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، فاسق۔ اچھا جی، ہم کدھر جائیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم تو جس طرح کل میں نے آپ کو لطیفہ سنایا تھا کہ ایک جگہ سود کے بارے میں درس دیا تو ایک صاحب نے کہا ہمارے ہاں ایک بندہ ہے جو بڑا متقی ہے لیکن سود کھاتا ہے۔ تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ نہ ہمارے اسلام میں کوئی فرق ہے، نہ ہمارے ایمان میں کوئی فرق ہے، نہ ہمارے تقوی میں کوئی فرق ہے، نہ ہماری نیکی کو کچھ ہوتا ہے، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کوئی فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے قرآن انہیں کافر بھی کہتا ہے، ظالم بھی کہتا ہے، فاسق بھی کہتا ہے۔ لیکن ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا، میں پھر دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ معاشرے کا اطمینان اور معاشرے کی خوشی عدل سے متعلق ہے، اور عدل اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ما انزل اللہ کو نافذ نہ کیا۔ عدل نہیں آ سکتا۔ اب یہاں تک تو اللہ تعالی نے تورات اور انجیل کے حوالے سے بات کی، آگے آپ کی بات ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
اے نبی ہم نے تیری طرف اس کتاب کو سراسر حق بنا کر نازل کیا، یہ بالکل عین حق ہے، جو کچھ اس کے مطابق ہے وہ حق ہے، جو کچھ اس کے خلاف ہے وہ باطل، خواہ وہ کتنا روشن خیال کیوں نہ ہو، کتنی بڑی روشن خیالی کیوں نہ ہو، جو بات اس قرآن کے خلاف ہے وہ باطل، جو اس کے مطابق ہے وہ حق ہے، ہم نے اسے حق بنا کر نازل کیا ہے اے نبی تیری طرف، اور اے مسلمانوں تمہاری طرف، تمہارے ہاتھوں میں عین حق ہے، عین حق، زندگی کے ہر معاملے میں اگر حق اور سچ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یہ قرآن ہے، اخلاق میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں، حکومت میں، عدالت میں، آئینی زندگی میں، ہر قسم کی زندگی میں اگر حق دیکھنا چاہتے ہو کہ حق کیا ہے تو وہ یہ قرآن ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ جھوٹ اور باطل ہے۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ،
اس قرآن کی شان دیکھیں کہ اے نبی ہم نے تیری طرف حق نازل کیا ہے، اور یہ جو کچھ اب تک الکتاب میں سے آیا ہے، جو وحی نازل ہوئی ہے، ہر وحی کی یہ تصدیق کرتا ہے، تصدیق ہی نہیں کرتا بلکہ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ،
اور یہ سارے علم وحی کا نگہبان اور محافظ ہے، ہم نے سارے علم وحی کو اس کے اندر سمو لیا، جتنا علم وحی نازل ہوا ہے اور سارے علم وحی کا یہ مہیمن ہے، سارا حق اس کے اندر موجود ہے اور یہ سارے حق کا نگہبان اور محافظ ہے، اس نے سارے حق کو اپنے صفات کے اندر اور اپنی آیات کے اندر سمو لیا ہے، تمہارا کیا کام ہے؟ اس کو چومو، اس کو ریشمی رومال میں بند کر دو، اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ لو، جب لڑ پڑو تو جھوٹا اٹھا لو، اس کی زیادہ تلاوتیں کرو، واللہ کوئی بات میری بات سن کر یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کوئی اس کی تلاوت کی نفی کر رہا ہوں، لیکن تمہارا اصل کام کیا ہے؟ ہم نے تمہاری طرف حق نازل کیا ہے، اس حق کی یہ شان ہے کہ یہ الکتاب کی تصدیق کرتا ہے، اور جو کچھ اب تک نازل ہوا ہے اس کا مہیمن اور محافظ ہے، تمہارا یہ کام ہے، سن لیں تمہارا یہ کام ہے اگر آپ کر سکیں، ویسے جی کچھ کرو ندا سنتے ہی نہ رہے ہو،
لیکن آپ کہیں گے ہم کیا کریں، آپ جد و جہد اور جہاد کریں،
حکم کے انداز میں اللہ فرماتا ہے
فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
یہ آیت بڑی زبردست ہے، بس تم فیصلے کرو اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، تمہارا کام یہ، اللہ کے نازل کردہ قانون کو فیصلہ کن حیثیت دو اور اس کے مطابق سارے فیصلے کرو، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا خطرناک مطلب آپ کو بتاؤں، جو پتہ نہیں کس کس کو بہت ہی محسوس ہوگا، فحکم کا ایک مطلب تو یہ ہے نا فیصلے کرو، فحکم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اس کتاب کے مطابق پوری دنیا پر حکومت کرو، ورلڈ آرڈر اس کا چلا، فحکم اس کے مطابق حکومت کرو، آگے الفاظ دیکھیں
وَلَا تَتَّبِ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ،
دیکھنا اے نبی اور اے مسلمان، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے تو بالکل ان کے ذریعے امت مخاطب ہوتی ہے، اور دیکھنا اے نبی اس حق آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، میرا خیال ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کی آنکھیں اور چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ لوگوں کی ہوائے نفس ہے، وہ حق نہیں ہے.
اس کے سوا جو قانون ہیں، جو ضابطے ہیں، جو اصول ہیں، وہ خواہشات نفس ہیں، وہ کوئی حق نہیں ہے. خواہ وہ کسی انسان کی خواہشات نفس ہیں یا کسی قوم کی خواہشات نفس ہیں.
حق آنے کے بعد یہ روا نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلا جائے.
یہ لوگ آتے ہیں میں میری کیوں نہیں مانتے، میری بس میری کیوں مانتے، تو کون ہوتا ہے؟
حق آنے کے بعد کسی کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو.
اور جو قومیں خواہشات نفس کے پیچھے چلتی ہیں وہ ڈوب جاتی ہیں، وہ زندہ نہیں رہ سکتی. گھٹیا ترین ایک تو یہ ہے نا کہ قوم کی خواہش نفس ہو، جسے کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. یہ تو عوام کی خواہش نفس ہے. عوام کی خواہش نفس کے پیچھے بھی نہ چلو، اور خاص طور پر تم کسی ایک انسان کی خواہش نفس کے پیچھے چلو گے پھر تو ڈوب ہی جاؤ گے.
حق کے مطابق چلو. اس حق آنے کے بعد کسی کی خواہشات نفس کی پرواہ نہ کرو. اس کے بعد فرمایا
لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.
ہم نے ہر امت کے لیے الگ الگ شریعت مقرر کی ہے. دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں. دین تو نام ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی کا، اور شریعت مختلف زمانوں میں ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر زمانوں کے حساب سے فرق رکھا. چاہتے تو ہم سب کو ایک ہی شریعت دے دیتے، ایک ہی طریقہ عمل دے دیتے، ایک ہی قانون دے دیتے، لیکن ہم نے حالات اور زمانوں کی مناسبت سے شریعتوں کے اندر تھوڑا بہت فرق کیا ہے، اور اس میں بھی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. بس فاستبق الخیرات، بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. اس سے کیا مراد ہے؟
فاستبق الخیرات سے مراد یہ ہے کہ سبقت کرو اللہ کے قانون کی طرف اور اسے نافذ کرو. ساری بھلائیاں اسی میں.
فاستبق الخیرات، اگر خیرات چاہتے ہو، بھلائیاں چاہتے ہو، تو اللہ کے قانون کو نافذ کرو.
اور یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب کچھ کے باوجود، سب کچھ کے باوجود یہ دنیا آزمائش ہے. اس کی حیثیت آزمائش سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ دارالعمل ہے. آپ کو جو زندگی دی گئی ہے اور زندگی کے جو وسائل دیے گئے ہیں، یہ عمل سہلے کے لیے ہیں، اچھے عمل کے لیے ہیں. اور یہ جو دنیا ہے اچھے عمل کے لیے فیلڈ ہے، اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی.
اس لیے جب اللہ تعالی جو بھی حکم دیتا ہے، جیسے بھی منع کرتا ہے، اس کے آخر میں اس طرح کی بات ضرور کہتا ہے. اس لیے کہ اس نے اس دنیا کو آخرت ہی کے لیے بنایا ہے. اللہ کے قانون کو نازل کرنے کا حکم دے کر، اور شدید الفاظ میں حکم دے کر، اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر تم میرے قانون کو نافذ نہیں کرو گے تو تم کافر بھی ہو، ظالم بھی ہو، فاسق بھی. اس سے زیادہ سخت تو کوئی الفاظ نہیں ہو سکتا. یہ حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
سب نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم آپس میں کیا اختلاف کرتے تھے۔
سب نے پلٹ کر اللہ کے سامنے، پھر دوبارہ کہا بس سنو سمجھو، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔
یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ بس تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان کے معاملات کے فیصلے کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وقت ذر ہم افطرو کا امباز ما انزل اللہ علیہ، اور احتیاط کرنا ہے نبی اور اے مسلمانوں کہ یہ لوگ تمہیں اللہ کے قانون کے معاملے میں کسی فتنے میں نہ ڈالو، کچھ ہو جائے فیصلے اللہ کے قانون کا، کسی قسم کا لالچ اور کسی قسم کا دباؤ تمہیں اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کرو۔
اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ،
لیکن اتنی تاکید کے بعد بھی اگر یہ لوگ اللہ کے قانون سے اعراض برتتے ہیں تو لوگوں سن لو، پھر اللہ نے شاید انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یا اللہ ہمیں عذاب دینے کا فیصلہ نہ کرنا، یا اللہ اس قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ نہ کرنا۔
اگر سب کچھ کے باوجود یہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، باوجود اس کے کہ یہ اپنے ماں آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔
یا اللہ ہمیں عذاب نہ دے۔ اس قوم نے غلطیاں بڑی کی ہیں، یا اللہ ہم اس قوم کے لیے معافی مانگتے ہیں کہ اس کو عذاب سے بچا۔
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ،
اور اکثر لوگ اللہ کی نافرمانیاں ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے جس کو جی چاہتا ہے کہ بار بار پڑھا جائے، اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو ساری دنیا کے انسان سنیں۔ اس کے بعد کچھ ملا
آفا حکم الجاہلیت یبغون، آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جاہلیت کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں؟ اور ظالموں تم جاہلیت کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہو؟ آفا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون،
جو یقین کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اچھا کوئی حکم نہیں ہے۔ لوگوں آپ بھی یہ کہیں کہ ہم یقین کرنے والے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا تو اس معاشرے کو سکون اور اطمینان ملے گا، اس کے بغیر نہیں ملے گا۔
visit tazkir.org